تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
کہ یہ قومی خزانے کے اوپر لوٹ ہو رہی ہے ہماری طرف سے. دیکھو یہ بجلی کی چوری ہوتی ہے کہ بجلی کہیں سے بغیر پیسے کے حاصل کر لی, کنیکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ قومی خزانے کی چوری ہے. ٹیلی فون کسی ایکسچینج والے سے دوستی گانٹ لی اور لمبی لمبی کالیں اس کے ذریعے بک کرانی شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ قومی خزانے کی چوری ہے, لوٹ مار. بے ٹکٹ کہیں سفر کر لیا, یہ قومی خزانے کی چوری ہے, لوٹ مار. کسی ایسے درجے میں سفر کر لیا جس کا ٹکٹ اپنے پاس نہیں ہے, یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے. تو اور یہ قومی خزانے کی چوری, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی خطرناک بات ہے, الحمد للہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک شخص کا مال چوری کر لے, ایک شخص, تو اس کی معافی آسان ہے. کیا آسان ہے؟ کہ اس کو یا تو اتنے پیسے لے جا کر دے دے یا اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے معاف کر دینا. اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. لیکن جس قوم, جس مال کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے, جو قومی خزانہ ہوتا ہے اس میں لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے, ہر انسان اس میں ملکیت رکھتا ہے, تو اگر اس کو کہیں سے لوٹ لیا یا اس کو اس کے اندر کوئی زیادتی کر لی تو کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ سارے لاکھوں حقدار جب تک معاف نہ کرے معافی نہیں ہوتے. تو اور چیزوں کی معافی آسان ہے, لیکن قومی خزانے کے اندر کوئی اگر زیادتی کی جائے تو اس کی معافی بڑی بڑی ہے, الحمد للہ. لیکن دھیان ہی نہیں رہا, مفت میں کام ہو رہا ہے تو یہ فکر نہیں کہ حلال ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے, جائز ہو رہا ہے کہ ناجائز ہو رہا ہے, کیا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو یہ پہلی خصلت بیان فرمائی کہ جب یہ چیزیں آ جائیں تو مسلمانوں پر مسائل ٹوٹ پڑیں گے. دوسرا فرمایا بول امانت مغنمن, جو وہ امانت کو لوٹ کا مال لوگ سمجھنے لگے, امانت میں خیانت. اور میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ امانت میں خیانت صرف اتنا نہیں ہوتا کہ کسی نے پیسے رکھوائے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے جا کر اس کے پیسے کھا گئے, اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں, بہت سی شکلیں ہیں جو سب خیانت کے اندر داخل. وہ زکات مغرمن, اور زکات کو تاوان اور جرمانہ لوگ سمجھنے لگے. وہ اطاع الرجل رجل زوجته وحق امه, آدمی بیوی کی اطاعت کرے ماں کی نافرمانی کرے, یعنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے. بیوی غلط کام کرنے کو کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہوتی ہے, ماں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کرتا ہے اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کے خلاف کام کر لیتا ہے. تو یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب العیاذ باللہ نازل ہونے کا اندیشہ ہے. وبر صدیقہ وجفا ابا, اور آدمی دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا. دوست کی دوستی کا تو لحاظ کرے گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرے گا, لیکن باپ اس کے ساتھ جفا اور سختی کا معاملہ کرے گا یا بد سلوکی کرے گا, برا برتاؤ کرے گا. وارتفعت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی, مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی, کہ مسجدیں اس کام کے لیے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے, اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو, عبادت کرنے والوں کو, کہ اس میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے عبادت, لیکن لوگ اس میں آوازیں بلند کریں. اب آج کل مسجدوں کے اندر نکاح کرنے کا تو رواج ہو گیا, الحمدللہ, اچھا اچھی ریت ہے جو پڑی ہے, لیکن اس میں نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں. آوازیں بڑے دوست, اور یہ گناہ بے لذت. بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی لذت ہے کوئی مزہ ہے, یہ ایسا گناہ ہے جس میں لذت کوئی نہیں اور بلا وجہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا تو مسجدوں میں آوازیں بلند کر. وکان زعیم القوم ارذلهم, اور قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا. واکرم الرجل مخافۃ شره, اور ایک آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے کسی نہ کسی شر میں پھانس دے گا, کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا. وشربت الخمور, شرابیں پی جانے لگے. ولبس الحریر, اور ریشم پہنا جانے لگے. واتخذت القیان, اور گانے والی عورتیں, گانے والی گانے بجانے والی عورتیں رکھی جانے لگیں. والمعازف, اور باجے گاجے یعنی موسیقی کے آلات ان کو لوگ سنبھال سنبھال کر رکھنے لگیں. دیکھو یہ سب یعنی اس وقت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبکہ ان کا ان باتوں کا تصور نہیں تھا. اب گھر گھر گانے والی عورتیں رکھ لی گئیں, یعنی لفظ عجیب استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, لوگ گانے والی عورتیں رکھنے لگیں اپنے پاس. تو گانے والی عورتیں اب ہر ایک آدمی تو نہیں رکھ سکتا کہ اپنے پاس اس کے محفوظ کر کے رکھے گانے والی عورت, لیکن اب جو یہ ٹیلی ویژن ایجاد ہوا اور وی سی آر ایجاد ہوا تو گویا یہ گانے والی عورتیں اپنے پاس گھر میں حفاظت سے رکھ لی گئی کہ جب چاہے ان کو دیکھ لیا, جب چاہے ان سے گانے سن لیے. ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے اور ویڈیو کیسٹ رکھا ہوا ہے, وہ اپنے گھر میں رکھ لیا تو گویا گانے والی عورت گھر میں رکھ لی اور جب چاہا اسے گانا سن لیا اور جب چاہا اس کو دیکھ لیا. ورنہ اگر لفظ پہ غور کرو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی گانے والی عورت اپنے پاس رکھے گا, ہر آدمی کیسے رکھے. لیکن یہ پہلے تصور اس کا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اس ریڈیو ٹی وی نے اور وی سی آر نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر انسان کے پاس گانے والی عورت کس طرح رہ سکتی. اور محاذ کہ گانے بجانے کے آلات, اب گانے بجانے کے آلات جو ہیں وہ ہر آدمی کو اپنے پاس نہیں رکھتا, جو لوگ اس خاص کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں وہی رکھتے ہیں. لیکن آج کے ریڈیو اور ٹی وی اور وی سی آر نے یہ باجے گھر گھر پہنچا دیے کہ تمہیں کچھ ضرورت نہیں آلات موسیقی خرید کے لانے کی, بس ٹی وی آن کرو اور وہ سارے مقاصد جو آلات موسیقی کے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائے. ولعن آخر هذه الامة اولها, اور اس امت کے آخری لوگ اول لوگوں کو لعنت کرنے لگے. فرمایا جب یہ باتیں 15 ظاہر ہو جائیں گی تو میری امت کے اوپر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. اعوذ باللہ العلی العظیم. اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی باتیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ساری کی ساری ہمارے معاشرے کے اندر پوری ہو رہی ہے. اور سنیے, فرمایا کہ اذا استحلت هذه الامه الخمر بالنبي والربا بالبيع والسحت بالهديه والتجروا بالزكاه فعند ذلك هلاكوا, کہ میری امت کے لوگ جب شراب کو شربت کہہ کر حلال کرنے لگے, شراب کو شربت کہہ کر حلال قرار دے لے کہ بھائی یہ تو ایک شراب ہے, شربت ہے, یہ کیا اس کے حرام ہونے کیا معنی. چنانچہ لوگوں نے مقالے لکھ دیے, کتابیں لکھ دی کہ صاحب یہ جو شراب آج کل استعمال ہوتی ہے یہ حرام نہیں ہے, قرآن میں کہیں حرام کا لفظ نہیں آیا. ایک عجیب بات چلائی کہ دیکھو قرآن میں کہیں نکال کے دکھاؤ کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال ہوا ہو, تو کہتے ہیں حرام کا لفظ کہیں قرآن شریف میں آیا نہیں, تو اس واسطے شراب حرام نہیں. اور یہ کہا کہ یہ جو بیئر ہوتا ہے یہ تو جو کا پانی ہے لہذا یہ شربت ہے جیسے اور شربت ہے اسی طرح یہ بھی شربت. یہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں, مقالے لکھے گئے اور اس کے اوپر دلائل پیش کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں پہلے, جب یہ اس امت کے لوگ شراب کو حلال کر لیں شربت کہہ کر, والربا بالبیع اور سود کو حلال کر لیں بیع کہہ کر, کہ یہ سود جو ہے یہ بھی تجارت ہے. جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ بینکوں میں جس سود کا لین دین ہو رہا ہے یہ تو در حقیقت تجارت کی ایک شکل ہے, اور اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی. تو جب یہ اس امت کے لوگ سود کو حلال کرنے لگے بے کہہ کر, والسحت بالہدیہ اور رشوت کو حلال کر لے ہدیہ کہہ کر, رشوت کو حلال کر لے ہدیہ کہہ کر, کہ بھائی یہ تو ہم نے ہدیہ پیش کیا آپ کی خدمت میں, یہ ہم نے جو یہ لیا ہے یہ کسی نے ہم کو ہدیہ دیا ہے, ہر حقیقت میں ہے رشوت. وقت کا ضرور زکات اور زکات کے مال سے مال کو مال تجارت بنا لے, فائن دداری کا ہلاک, تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا. الحمد للہ اس کو بھی دیکھ لو کہ چاروں بچاروں باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی وہ ساری کی ساری آج کے دور کے اوپر پوری طرح صادق آ رہی. اور سنیے ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں ان فتنوں کے زمانے میں یہ ہوگا کہ لوگ میاسر کے اوپر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر اتریں گے. ایک لفظ استعمال کیا میاسر, میاسر کے اوپر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر اتریں گے. میاسر عربی زبان میں ایک ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو بڑا عالیشان ریشمی قسم کا کپڑا ہوتا تھا, اور وہ بہت ہی شان و شوکت دبدبے والے لوگ اپنے گھوڑے کے اوپر زین کے اوپر ڈالا کرتے تھے, کشن جس کو آج کل کہتے ہیں, وہ ایک طرح کا کشن ہوتا تھا. تو کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر اتریں گے. اب کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازوں پر کیسے اتریں گے, یہ پہلے اس کا تصور آنا مشکل تھا. جب سے یہ کاریں ایجاد ہو گئی تو اب دیکھ لیجئے کہ کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازے پر اتر رہے ہیں. پھر جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے شاندار کشنوں پر سواری کر کے مسجد کے دروازے پر اتریں گے اور ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. لباس پہنا ہوگا اس کے باوجود ننگی ہوں گی. پہلے تصور کرنا مشکل تھا کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی کیسے ہوگی, لیکن آج آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں کس طرح ننگی ہیں, کہ یا تو لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے واضح ہوتا ہے, یا ایسا مختصر ہے لباس چھوٹا اور مختصر ہے کہ اس سے جو چھپانے کے اعضا ہیں وہ چھپتے نہیں, یا اتنا چست ہے کہ اس سے اعضا سارے کے سارے واضح نظر آتے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ وہ باوجود لباس پہننے کے ننگی ہوں. اور سنیے وہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے, ایسے بال ہوں گے جیسے اونٹوں کے کوہان. یہ بھی ان حدیثوں میں سے ہے کہ جب پچھلے علماء اس کی شرح کرتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ اونٹوں کے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے. اونٹوں کا کوہان تو ایسے اٹھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بال جو ہیں وہ اس طرح اونٹوں کے کوہان کی طرح کیسے اٹھ جائیں گے, یہ حیران ہوتے تھے علماء کرام. اور عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں علماء کرام نے کہ بھائی کچھ ہوگا, کوئی طریقہ ہوگا جس میں عورتوں کے بال جو ہیں وہ اونٹوں کے کوہان جیسے ہو جایا کریں گے. لیکن اب دیکھ لو کہ اس دور میں وہ ناقابل تصور چیز کو حقیقت بنا کر آنکھوں کے سامنے دکھا دیا. اس سے بہتر تشبیہ اور کوئی ہو نہیں سکتی جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, کہ عورتیں اس طرح کی بال بنائیں گی جیسے اونٹوں کے کوہان, اور وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. فرمایا الانوہن فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَات، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو اس واسطے کہ ایسی عورتیں ملعون ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مسند احمد کی صحیح روایت. تو کیا بتایا کہ عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے، اور جب یہ باہر نکلتی ہے، حدیث میں فرمایا کہ اذا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ تو شیطان اس کی جان تانک میں لگ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے بازاروں کے اندر عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوگی، فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے. تو لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ستر عورت. قرآن کریم میں فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اسے اتارا تاکہ وہ تمہاری برائیوں کو، تمہارے ستر کو چھپائے. اور زینت کا سامان، دو مقصد ہیں، ستر کو چھپائے اور زینت کا سامان. اب جو لباس ستر کو نہ چھپائے تو اس کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا. تو گویا وہ آدمی یا وہ مرد یا وہ عورت جو اس مقصد کے بغیر لباس پہن رہا ہے، وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، الحمد للہ. تو بھائی اس کا خدا کے لیے اہتمام کریں. اچھے خاصے دیندار، دین سے تعلق رکھنے والے، نمازی، پرہیزگار لوگوں کے اندر اس کا اہتمام ختم ہو گیا، لباس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس میں پردہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں برہنگی تو نہیں ہے، اس بات کا دھیان ختم ہو گیا. انہی چیزوں کا تو وبال ہے جو ہم صبح شام آج بھگت رہے ہیں. کم از کم اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اس کا اہتمام کر لیں کہ لباس شریعت کے مطابق ہو، پردہ رکھنے والا ہو، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے لعنت سے محفوظ. اور سنیے، لا الہ الا اللہ. اور دو حدیثیں اور سنا دوں، پھر وقت ختم ہونے والا ہے. ایک حدیث ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے چنے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھانے پر بیٹھا ہے، کوئی دوسرا آ گیا، اسے بول کے آؤ بھائی کھاؤ، تناول فرما، کھانے میں شریک ہو جاؤ. تو کہتے ہیں تمہارا مسلمانوں کا دسترخوان بچھا ہوگا اور بڑی بڑی قومیں، طاقتیں مسلمانوں کو کھا رہی ہوں گی اور دوسرے قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی کہ آؤ بھائی کھاؤ ان مسلمانوں کو، اس طرح دعوت دیں گی. دیکھ لو، اگر جن لوگوں کو پچھلے 100 سال کی تاریخ کا علم ہے مسلمان قوموں کے ساتھ غیر مسلم قوموں نے کیا کچھ کیا ہے، تو وہ 100 سال کی تاریخ دیکھ لیں، پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک کی، کہ بڑی بڑی طاقتیں وہ بٹوارے کرتی رہی کہ اچھا بھائی مصر تمہارا اور شام ہمارا، اور الجزائر تمہارا اور مراکش ہمارا، اور یہ ہندوستان تمہارا اور برما ہمارا، الآخری آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اڑا کے لے جاؤ ان کو کھا لو. تو کسی نے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ، یہ بات کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر دعوت دیں کہ کھانے کی، تو کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن مسلمانوں کی تعداد بہت اتنی تھوڑی ہو جائے گی کہ لوگ ان تھوڑے ہونے کی وجہ سے ان کو آ کر کھانے لگیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دینے لگیں گے؟ سبحان اللہ. تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی، آج سے کہیں زیادہ ہوگی. آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں معلوم ہے؟ ایک ارب سے زائد دنیا کی ایک چاہے آبادی اس وقت مسلمان ہے تقریبا. تو کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن ولکنکم غصا ان کا غصا السیل, لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے بے شمار تنکے. ایک سیلاب جا رہا ہے پانی کا بہا ہوا, اس میں تنکے گرے ہوئے ہیں, لا تعداد تنکے, تعداد کوئی شمار نہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی گنتی نہیں, لیکن وہ سیلاب کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں, اپنی کوئی طاقت نہیں, اپنا کوئی فیصلہ نہیں, اپنا کوئی اختیار نہیں, سیلاب ان کو جہاں باہر بہا کر لے جا رہا ہے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال لیں, تمہارا روب دشمن کے دل سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی, بزدلی آ جائے گی. اس وجہ سے دوسرے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ بھائی ان مسلمانوں کو کھاؤ. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کمزوری آ جائے گی, تو یہ کمزوری بزدلی کیا چیز ہے؟ یعنی صحابہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان اور بزدل, مسلمان اور کمزور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا کہ مل وحانو یا رسول اللہ, یہ کمزوری بزدلی کیا چیز ہے مسلمان کے لیے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وحب الدنیا و کراہیت الموت. کمزوری یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں سما جائے گی اور موت ہو جائے گی. موت کے مانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات, اس سے نفرت ہو جائے گی. ہر وقت اس کی فکر ہے کہ کس طرح جان بچے, چاہے حلال کروں یا حرام کروں, اور کسی طرح دنیا حاصل ہو, پیسہ ملے, شہرت ملے, عزت ملے, چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو. یہ دنیا کی محبت دلوں میں جاگزیر ہو جائے گی اور موت مکروہ ہونے نظر آنے لگے گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے غزوے کے اندر, ایک جو اکیلے رہ گئے اور سامنے دو چار بڑے نامی گرامی قسم کے پہلوان اور نامی گرامی قسم کے جنگجو آدمی مسلح وہ آگئے مقابلے, یہ طرح تھے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے اوپر مقابلہ کرنا چاہا, تو اتنے میں دوسرے صحابی آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا دیکھو, یہ تم تنہا ہو اور یہ آدمی زیادہ ہیں اور ہیں بھی بڑے بڑے سخت قسم کے لوگ اور مسلح بھی ہیں, تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ طرح دے جاؤ اور مقابلہ نہ کرو اور ذرا ہمارے دوسرے لشکر کے آنے کا انتظار کر لو ان سے اسے دو بدو ہونے سے پہلے. تو بے ساختہ جو کلمہ ان صحابی کے زبان پر جاری ہوا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے اور جنت میں حائل ہونے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرنا. اس وقت میرا جو میں مشکل, یہ جو مشکل لوگ نظر آ رہے ہیں سامنے, یہ در حقیقت میرے لیے جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے اور تم مجھے روک رہے ہو اس بات سے, تو گویا میرے اور جنت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم کو کہ میرے اور جنت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس واسطے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بزدلی کیا چیز ہوتی ہے اور کمزوری کیا چیز ہوتی ہے. تو ان کے دل میں دنیا کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے گویا ختم فرما دی تھی. آخرت کو ہر وقت آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جنت دوزخ کا مشاہدہ کر رہے تھے, اس واسطے مرنے سے ڈرتے نہیں تھے. مرنا نہ صرف یہ کہ اس سے ڈرتے نہیں بلکہ مرنے کی ایک طرح سے خواہش ہوتی تھی کہ ہم کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے. ایک صحابی ہیں, زبردست لشکر نظر آیا اور منظر ایسا نظر آیا کہ بہت زبردست اسلحہ کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ یہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہی جو بے ساختہ کلمہ زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہوا کیا بہترین نظارہ ہے, کل کو انشاءاللہ ہم اپنے محبوبوں سے ملاقات کریں گے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے صحابہ کرام. اور ایک صحابی کے تیر آ کر لگا خون کا فوارہ سینے سے ابلا، بے ساختہ کلمہ زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا کہ فزت رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تھے ایمان والے، یقین والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ رکھنے والے کہ دنیا کی محبت چھو کر نہیں گزری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخر دور میں تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جاگزین ہو جائے گی، اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ کمزوری مسلط ہو جائے گی، اور باوجود اتنی بڑی تعداد کے ساری دنیا تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی۔ اعوذ باللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی آخری حدیث اس جو اور سنا دوں، جو حقیقت ان سب امراض کا جو بیان فرمایا گیا ہے حقیقت میں بنیادی سبب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا اور ہمارے لیے طرز عمل بتا، وہ کیا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان یخیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ یہ مختصر ہدایت نامہ دے دیا اس فتنے کے زمانے کے بارے میں۔ اس وقت یہ ہوگا کہ انسان کے پاس دو راستے ہوں گے۔ رسول اللہ غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام صورت حال کا سے مقابلے کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ جب اس یہ دور آئے گا تو ہر مسلمان کے پاس دو راستے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی راستہ اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا راستے ہوں گے؟ کہ یا تو وہ دنیا کے سامنے پسماندہ ہونے کا تانا قبول کر لے کہ دنیا کہے کہ یہ پسماندہ ہے، یہ بیکورڈ ہے، اور یا وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر لے۔ دو راستے ہوں گے، کہنے تیسرا راستہ ہے، یا تو اج کا لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اج کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بےچارہ پیچھے رہ گیا، جس کو آج کل کی دنیا میں پسماندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقریباً وہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ دو راستے ہوں گے تمہارے پاس، یا تو یہ تانا قبول کر لو لوگوں کا کہ بھائی یہ پسماندہ ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ احمق ہے، یہ بدھو ہے، یہ ملا ہے، یہ تانے قبول کر لو، یا پھر گناہ کا اور نافرمانی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کو پامال کرنے کا راستہ اختیار کر لو۔ ان دو میں اختیار کرنا ہوگا کوئی ایک راستہ۔ تو حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ زمانہ آ جائے تو میں تم کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ پسماندگی کا راستہ اختیار کر لینا اور فجور کے راستے کو چھوڑ دینا۔ پسماندگی کے تانے قبول کر لینا کہ لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پسماندہ ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ اس دور کا آدمی نہیں، یہ اس دور کی دنیا، اس دنیا کا آدمی نہیں، یہ کہہ دے، اس کو قبول کر لو اور فجور کو یعنی نافرمانی کو اور گناہوں کے راستے کو اختیار کر۔ دو لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس صورتحال کا علاج بتا دیا کہ یا تو لوگوں کے تانے سہ لو یا پھر ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اوپر وبال مول لے لو، عذاب اپنے اوپر طاری کر دو، اور اگر تم نے ایک مرتبہ کمر کس کے اور ڈٹ کر ان تانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یاد رکھو یہ بشارت قرآن نے دی ہے کہ آج جو لوگ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں، جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے کٹ گئے، یہ پسماندہ رہ گئے، یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، جو لوگ آج تمہارا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر تم ان کا مذاق اڑاؤ گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ۔